حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ایک بڑا ایمان افروز نقطہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ آپ تفسیر عزیزی شریف کے اندر ان دونوں باطل گروہ کا رد کر کے اہل سنت کی حقانیت کو واضح کرتے ہیں کہ ایاک نعبد ویاک نستعین. جب اس کی تفسیر میں آپ پہنچے تو آپ نے فرمایا ایاک نعبد، اس سے جبریہ کا رد ہوا، ویاک نستعین اس سے قدریہ کا رد ہوا. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اگر انسان بے حس پتھر کی طرح ہوتا تو وہ عبادت کس طرح کرتا؟ کیونکہ عبادت تو اختیار سے، ارادے سے، قصد سے، مرضی سے ہوتی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اگر وہ مطلقاً تمام شے کے اختیار کا مالک ہوتا تو اسے خدا سے مدد مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ تو فرمایا اِيَّاكَ نَعْبُدُ سے اس گروہ کا رد کیا گیا کہ انسان پتھر کی طرح جمادات نہیں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے ان باطل گروہ کا رد کیا گیا کہ انسان نہ ہی گویا کہ تمام اعمال کا خالق ہے اور گویا کہ مختار مطلق ہے، بلکہ وہ ایسی صفت کا مالک ہے کہ نہ وہ مجبور محض ہے نہ مختار کل ہے. اللہ رب العزت اس کے ارادے کے مطابق فعل کو خالق تخلیق کر دیتا ہے. تو ایاک نعبدو پہلے جملے نے جبریہ کا رد کیا، اور ایاک نستعین نے قدریہ کا رد کیا، اور دونوں گروہ کے اس رد کے بعد اہل سنت کا عقیدہ سامنے آ گیا کہ نہ ہی انسان مجبور محض ہے اور نہ ہی انسان مختار مطلق ہے. جنت دوزخ، گناہ اور ثواب، یہ تمام میرے دوستو احکام کب مرتب ہوتے ہیں؟ ایک انسان کے لیے دوزخ کی وعید کب سنائی جاتی ہے؟ ایک انسان کے لیے جنت کی بشارت کب سنائی جاتی ہے؟ ایک انسان کے، یہ ابتدائی بحث ہے، مقدمہ ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک انسان کے لیے اس کے فعل پر گناہ کا اطلاق کب کیا جاتا ہے؟ ایک انسان کے کسی احسن فعل پر ثواب کا اطلاق کب کیا جاتا ہے؟ ثواب خدا دے رہا ہے، گناہ بھی خدا دے رہا ہے، جو عذاب ہے، اجر بھی خدا کی جانب سے ہے، وعید بھی خدا کی جانب سے ہے. ہاں، اجر اور گناہ، جنت اور دوزخ، وہ جیسا فعل چاہے گا، انسان جیسے فعل کا ارادہ کرے گا، رب کریم اسی کے مطابق فعل کو بنا دے گا. اسے عذاب اس لیے ہوگا کہ اس نے غلط شے کا ارادہ کیا تھا، اسے ثواب اس لیے ہوگا کہ اس نے اچھی چیز کا قصد کیا تھا. تو اب میرے جیسا، آپ جیسا آدمی اپنے عمل میں مختار ہے تو سرکار کی ذات کیسی ہوگی؟ تو یہ کتنا گندا عقیدہ ہے کہ جس کا نام محمد و علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں. مولوی صاحب کو لوگ ان کے گروہ میں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. تو بھائی، ان کے پاس اختیار تھا جب تو اچھا کام کیا نا، کہ وہ مسجد میں آ کر لکھتا رہے، مندر میں جا کر ویدے نہیں پڑھتے رہے. تو جناب، جب انہوں نے یہ کام کیا بقول آپ کو، تو اچھا کام کیا، اس لیے اچھا کہا گیا. تو جب انہوں نے فعل اچھا کیا تو اللہ نے اس فعل کو تخلیق دے دیا. ارادہ اچھا تھا تو خدا نے فعل بنا دیا، ارادہ خراب تھا خدا نے فعل بنا دیا. اب اس میں انسان مجبور نہیں، اسے ثواب اس لیے مل رہا ہے کہ چاہے، کیونکہ ہم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. خیر کا بھی خالق اللہ ہے، شر کا بھی خالق اللہ ہے، بندے کو ارادے کا دخل ہے. خیر کا ارادہ کرے گا تو اللہ فعل خیر کا بنا دے گا، وہ شر کا ارادہ کرے گا تو بندہ اللہ رب العزت اس کے خیال اور ارادے کے مطابق فعل بنا دے گا. اس ارادے کو، اس قصد کو آپ اختیار بھی کہہ سکتے ہیں، لفظ مختار کے نام سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں. تو جب ایک عام آدمی اپنے معمول میں اپنے ارادے پر مالک ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے عمل میں ہمارے ارادے کا دخل ہو اور معجزے والے عمل میں نبی کا دخل نہ ہو؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میں اس معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی تفسیر پڑھ کر حیران رہ گیا. انہوں نے انیس وباری کی تفسیر میں لکھا ہے کہ معجزہ نبی سے کیسے صادر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح لٹکا ہوا پنکھا ہے نا، جب اس کا آپ سوئچ بند کر لیں، یہ مثال دی جا رہی ہے، ذہن کی شائستگی دیکھیے اور سمجھانے کا انداز آپ دیکھیے. مفتی اعظم پاکستان ان کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے، تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں جب پنکھے کا سوئچ آپ بند کر دیں تو پنکھا تو بے جان ہو گیا، اب ہوا آئے گی تو وہ گھومنا شروع ہو جائے گا، اس میں پنکھے کا کمال تو نہیں. تو کہا اسی طرح آپ دیکھیں قلم پڑا ہوا ہے, قلم سے جواب لکھیں گے غلط لکھیں گے تو سزا ہو جائے گی, ٹھیک لکھیں گے تو جناب واہ واہ ہو جائے گی. تو اس میں قلم کا کیا دخل ہے, آپ کا دخل ہے؟ یا اسی طرح پتھر اٹھا کر کسی کو مار دیا جائے تو پولیس مقدمہ پتھر پر نہیں بناتی, مارنے والے پر بناتی ہے. تو معاذ اللہ, کہا جاتا ہے کہ قدرت کے ہاتھ نبی کی مثال پتھر کی طرح ہے اور ایک قلم کی طرح ہے کہ قدرت جو چاہتی ہوں اسے کر دیتی, انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا. میں نے کہا تو مندر میں ہی جاتا مسجد آتا تجھے پتا ہوتا ہے, اور نبی کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر, اتنی گھٹیا ایک مثال دی ہے. کہا جناب جس طرح کہ مرغی والے شخص پر جب مرغی کے دورے آتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا چلتا. تو کہا اسی طرح نبی پر جب معجزہ کاری کرنا ہوتا ہے تو نبی کو خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے, اللہ جیسا چاہتا ہے کام کروا دیتا ہے اس میں. اب میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے, اس کو آپ دیکھیں کہ یہ ہندوؤں کے لیے تو اختیار مانتے, نبیوں کے لیے نہیں مانتے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے جادوگروں سے کہا, اپنے ماننے والوں سے کہا کہ موسیٰ کو ڈرانے کے لیے کوئی کرتب دکھاؤ. اب ڈرانے کا ارادہ تھا نا, یا ایسی موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانا تھا؟ انہوں نے ارادہ کیا, نیت کی. تو دیکھو کافر نیت اور ارادہ کرتا ہے تو یہ سب مانیں گے کہ ہاں ان کا ارادہ تھا ڈرانے کا. تو میں نے کہا نبی کا غالب آنے کا ارادہ نہیں تھا, نبی کے معجزے میں ارادے کا دخل نہیں, کافر کے جادو میں ارادے کا دخل ہے. واہ مولوی صاحب کیا کلمہ پڑا ہے آپ نے سرکار کا. تو آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے ہیں دربار میں تو فرعونیوں نے نیت کی, یہ قصد کیا, یہ ارادہ کیا کہ ہم ایسا کوئی کرتب کر کے دکھائیں گے, ایسا کرتب کر کے دکھائیں گے جسے موسیٰ علیہ السلام ڈر جائیں گے. اب انہوں نے اپنی رسیاں اپنے ہاتھوں میں جمع کرنا شروع کی. کس نیت سے؟ کہ وہ مرغی کی طرح ان کو پتا ہی نہیں ہوگا سب کچھ جادو ہو جائے, بلکہ اس ارادے سے کہ ہم کچھ کریں گے, اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے کچھ کریں گے اور ایسا کام کریں گے جسے موسیٰ علیہ السلام ڈر جائیں گے. اب دیکھیں وہ سامنے آئے اور تعظیم کی گفتگو میں بحث گزر گئی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری بزرگی کو دیکھ کر کہا, ڈر گئے, کہا حضور پہلے آپ کچھ دکھائیں یا ہم؟ تو یہ دکھانا اور چیلنج کرنا یہ بغیر ارادے کے تھا, یہ بغیر اختیار کے تھا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ کتنے پسماندہ ہیں یہ جو چیلنج کر رہے ہیں جادوگر حضرت موسیٰ کو کہ پہلے آپ کچھ دکھائیں یا ہم, یہ بغیر ارادے سے کہہ رہے تھے. ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنے فعل کو جو ابھی انہوں نے تخلیق کرنا ہے اللہ نے, اس فعل کے لیے ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا. ابھی کہتے ہیں بالکل تھا. اب دیکھیں انہوں نے جب رسیاں پھینکی اس ارادے سے کہ یہ سانپ بنے, خواب وہ نظر بندی تھی لیکن ارادہ تو سانپ بنانے کا تھا, وہ نظر بندی کے تحت بھی اس فعل کو نہ بنا دیتا ہے. اب وہ سانپ بن گئے, یہ یہاں پر یہ تو مان جائیں گے کہ جادوگروں اور ہندوؤں کے ہاتھوں سے جو رسی گری وہ سانپ بن گئی اور انہوں نے پھینکا ہی اس ارادے سے تھا کہ یہ سانپ بنے, لیکن یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خبر نہیں تھی اور لاٹھی گر گئی وہ اژدھا بن گیا, سانپ بن گیا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی آئی تو کہا اچھا اتنا بڑا کام ہو گیا. ہم نے کہا واہ جی, پھر پنڈتوں کا کلمہ پڑھو نا کہ جنہوں نے ارادہ کیا تھا کہ سانپ بنے اور موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی اتر بغیر ارادے کے گر گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہی نہیں کہ میرے ہاتھ سے لاٹھی گر رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو پتا نہیں ہے لاٹھی کرے گی کیا. موسیٰ علیہ السلام کو یہی خبر نہیں کہ لاٹھی نے کیا دکھا دیا اور جب ہاتھ میں آپ پکڑے تو آپ کی توجہ آ گئی. یہ نبوت کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب کافر رسی کو اس ارادے سے پھینک رہا تھا کہ یہ سانپ بنے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی لاٹھی اس ارادے سے پھینکی تھی کہ اژدھا بنے. جب انہوں نے ڈرانے کے ارادے سے پھینکی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ نیت تھی. یہ الگ بات ہے کہ لاٹھی کو سانپ خدا نے بنایا لیکن ارادہ موسیٰ نے کیا تھا. یہ ہے نبی کا اختیار کہ فعل خدا بناتا ہے, ارادہ انبیاء کا ہوتا ہے. بس ہمارے ارادے اور ان کے ارادے میں فرق ہے, ہمارا ارادہ عادی ہوتا ہے, ان کا ارادہ امور غیر عادی میں ہوتا ہے. جس طرح کہ دیکھیے آج ڈاکٹر بھی اگر انجیکشن لگاتا ہے تو اس ارادے سے کہ یہ انجیکشن فائدہ دے دے, ٹھیک ہے, اور اس ارادے سے جس نے طب کے ذریعے معاہدہ کیا ہے شفا تو خدا دیتا ہے لیکن بغیر انجیکشن لگے ہو بھی نہیں سکتا. مولوی صاحب کو اعتکاف میں بخار آ گیا, صبح شام منبر پر یہی گفتگو کرتے رہتے تھے کہ بھائی صاحب مریض تو فوا یشفی, جب بیمار ہوتا ہوں تو ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے خدا شفا دیتا ہے, جب بیمار ہونے لگے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ دیکھیے میں تو پتھر کی طرح بے جان ہوں اور قلم کی طرح بے جان, اور میری مثال تو ایک گویا کہ مرغی کے شخص کی طرح ہے, پتا نہیں یہ اس چیزیں آپ پر استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ شفا تو خدا دیتا ہے. تو
تو جب ایک انسان پتھر کی طرح ہے تو اس کے کلینک میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو لہٰذا آپ اسی مسلے پر جو چپکے ہوئے وہیں پر رہیے، خدا شفا دے دے گا. یقیناً بعید نہیں کہ شوال کے اول ہفتے میں وہ رخصت ہو جائیں. تو ڈر کر بھاگیں گے وہاں پر. دیکھیے ڈاکٹر اگر ان کی بخار کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کی موزوں پہ دوائی دے گا تو ڈاکٹر ایسے ہی لگا دے گا یا شفا کی نیت سے لگائے گا؟ کیسے فائدہ ہو؟ تو جب ڈاکٹر ارادہ کرتا ہے شفا کا تو خدا شفا بنا دیتا ہے، اور نبی شفا کا ارادہ کرے تو مولوی صاحب نہیں مانتے اس چیز کو. تو یہ ذہنی پسماندگی ہے، یہ باطنی تعصب ہے حضرات انبیاء سے. غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھ گئے ہیں اور غلط چیزیں حضرات انبیاء کے متعلق ان کو بتا دی گئی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اسی نقشے کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں، اور آج کی اس نشست میں اسی بحث کو ہم دخل دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کل بھی آپ نے سنا، قتادہ بن نعمان کی پھٹی نہیں جو ایک صحابی خنجر لے کر آئے تھے کہ میں اس کو کاٹ دیتا ہوں تاکہ تیری تکلیف کم ہو جائے، اور اس کو پھینک دیتے ہیں، کوئی اور چیز باندھ لیں گے. انہوں نے کہا نہیں، میں سرکار کے پاس جاؤں گا. جو سرکار کے دربار میں پہنچا تو آج اگر کسی کی بصارت چلی جائے، پردے میں ذرا سے خلل آ جائے، تو سائنس اگر دیوار پر سر مار کے رہ جاتی ہے کہ اس کی بصارت کیسے واپس آئے گی. وہاں پردہ پھٹا نہیں ہے، پوری آنکھ پھٹ کر چہرے پر آ گئی ہے. پردہ پلٹا نہیں ہے بلکہ تیر پیوست ہو گیا ہے، اور وہ دماغ کی حد پر جا کر لگ رہا ہے اور چہرے پر وہ لٹک گیا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو، خون کے لوتھڑے کو جمع کر کے اسی حلقے میں رکھا اور لواب لگایا. یہ ایسی لواب کر دیا، سرکار کو خبر نہیں تھی. جیسا پتھر سے مار دیا جاتا ہے تو مفتی شفیظہ پنکھے ہلنے کی مثال دیتے. یہ خود بخود سرکار کا ہاتھ اٹھا، لواب لگا اور منہ سے لگا اور آنکھوں میں لگ گیا، شفا ہو گئی. پھر سرکار نے کہا اچھا یہ ہو گیا ہے، ایسا تھا. یہ سرکار نے ارادہ کیا کہ تجھے شفا ملے، سرکار نے ارادہ کیا. تو اسی ارادے کو اختیار کرتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو ارادہ کہیں، اختیار کہیں، قصد کہیں، جو بھی کہیں، یہ لفظ ایک ہی ہے. تمام معاملات میں گویا کہ متصور ہے. یہ کہنا کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں، بعید نہیں کہ وہی اسماعیل دہلوی صاحب جناب ان پنڈتوں کی گویا کہ جادو میں تاثیر تو مان رہے ہوں گے، لیکن حضرت موسیٰ کے لیے نہیں مانیں گے. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جناب جس کے دل میں اللہ جس کی محبت ڈال دے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں انبیاء کی محبت ڈالی ہے، اور حضرات انبیاء کی تعظیم ڈالی ہے، اور حق کی محبت ڈالی ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو ابھی آپ دیکھیے حضرت قتادہ بن نعمان کے حلقے میں سرکار نے اس آنکھ کے، آنکھ کہاں تھی؟ وہ آنکھ تو تھی نہیں، کیونکہ آنکھ تو تیر لگنے کے ساتھ پھٹ چکی تھی. آنکھ کی تو کوئی صورت، کوئی اس کا جسہ ہی باقی نہیں تھا. وہ تو بچا کچا جو خون تھا سرکار نے رکھا، لواب لگایا. یہ لواب لگنا تھا، سیکنڈ نہیں گزرے، فرمایا درد بھی گیا اور بسارت بھی آ گئی. سات پشتوں تک الٹی آنکھ سے صحیح نظر آتا تھا. تو یہ سرکار نے ایسے ہی کر دیا یا ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھا کہ اللہ اس کو آنکھ ملے؟ تو اسی ارادے کو کہتے ہیں اختیار. اسی یہی ہے وہ جو معجزے میں نبی کے قسم کا دخل ہوتا ہے، معجزے میں نبی کے ارادے کا دخل ہوتا ہے. اب میں اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں. دیکھیے ایک بہت بڑے مغالطے کا جواب یہاں دینا چاہتا ہوں، براہ کرم توجہ میری طرف رکھیے. کچھ لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اس میں نبی کا دخل نہیں ہوتا. وہ تعریف سمجھنے میں مغالطہ کھاتے ہیں. یہ سیدھی بات نہیں سمجھ سکتے تو عربی تعریف کیا سمجھیں گے؟ تو وہ مغالطہ اس طرح کھاتے ہیں کہ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ اللہ نبی کی بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، اس کے ہاتھ پر ایسا خلاف معمول، خلاف عادت کام جاری کرتا ہے جس کی مثال نظیر تمثیل لانے سے نبی کا دشمن عاجز ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو آخری لفظ ہے کہ نبی کا دشمن ایسا مثال لانے سے عاجز ہو جاتا ہے، تو جن علماء نے یہ کہا کہ معجزہ نبی کا فعل ہوتا ہے، معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کا دخل نہیں، وہ عاجز بنانے میں ہے. وہ ان کا اشارہ جو عاجز بنانے میں، نبی کے قسم کی نفی میں نہیں ہے. انہوں نے پوری تاریخ پر تھوپ دیا اس کو اور کہا جناب نبی کا تو دخل نہیں ہوتا ہے. علماء نے یہ کہا. علامہ میر شریف شریف الدین جرجانی علیہ رحمت شرح مواقع میں فرماتے ہیں یہ سخت مغالطہ ہے. علماء نے جو یہ کہا کہ معجزے میں اللہ کے فعل کا دخل ہوتا ہے، وہ دخل کس چیز میں ہوتا ہے کہ دشمن اس کی نظیر نہیں لا سکتا، اس کو مجبور نبی نہیں کر رہا، اس کو نظیر لانے سے مجبور خدا کر رہا ہے. تو اس چیز میں گویا کہ اللہ کے فعل کی بات کی گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا قسم ہی نہ ہو اور معجزہ ہو جائے؟ ایک تو یہ جواب ہے، اس کو ذہن میں رکھے، تعریف کی گڑبڑ ہونے کی وجہ سے. علامہ تفسجانی علیہ رحمت شراقائی شریف کے اندر اور حاشیہ شراقائی ابن براس میں علامہ عبدالعزیز فرہاروی علیہ رحمت، یہ جو متکلمین اہل سنت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں کہ جناب جنہوں نے عقائد کی باتیں آگے تک پہنچائی ہیں، ان کو سب مانتے ہیں، یہاں تک کہ شیعہ حضرات بھی ان کی کتابوں سے اعتقاد کو لیتے ہیں۔ تو یہاں پر تو اہل سنت کے جتنے گویا کے معاملات ہوں، تو حضرت عبدالعزیز فرہاری علیہ رحمت شرح ابراز کے اندر اور علامہ تفسانی شرح عقائد کے اندر، علامہ سید میر شریف الدین جوجانی علیہ رحمت شرح مواقف کے اندر، اور اسی طرح یہ تمام علماء ربانی، آگے تفصیل بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ، یہ تمام اس بات میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک تو یہ صورت ہے کہ اس کی نظیر لانے سے اللہ اس کو عاجز کر دیتا ہے، اس لیے اس کو اللہ کا فعل کہا جاتا ہے، ایک فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم معجزے جو سرکار اور انبیاء کی ذاتوں سے نکلتے ہیں اس کی اگر ہم تین تقسیم کریں تو واضح ہو جاتی ہے بات کا۔ دیکھو، ایک تو معجزہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں نہ نبی دعا کرتا ہے نہ کسب کرتا ہے، لیکن وہ معجزہ ہوتا ہے، جیسے قرآن، ٹھیک ہے؟ اب قرآن سرکار پر جو اترا یہ معجزہ ہے، لیکن سرکار نے دعا نہیں کی کہ اللہ ابھی آیت اتر جائے، نہیں، یہ اللہ نے اپنی مرضی سے اتاری، یہ قسم نہیں تھا کہ سرکار نے منگوایا تو آ گئی، نہیں، حالانکہ معجزہ ہے۔ تو یہ وہ معجزہ ہے جس میں نہ نبی کا کسب ہوتا ہے اور نہ نبی دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس معجزے کو لے جا کر قتادہ بن نعمان والے معجزے پر رکھنا دھاندلی ہے کہ نہیں؟ اس میں تو نہ دعا ہے اور نہ کوئی خود بخود اترنا ہے، اس میں تو نبی نے ارادہ کر کے لگایا ہے۔ تو پتا چلا کہ اس کی ڈیپ گہرائی میں جایا جائے کہ معجزے کی حقیقت کیا ہے۔ تو ایک معجزہ وہ ہے، تب جو سماعت فرمائیے، کہ جس میں، کیونکہ معجزے تین چیزوں سے شروع ہوتے ہیں، ایک تو دعا قسم کے بغیر، ایک صرف دعا سے اور ایک قسم سے، ہماری بحث قسم میں، ارادے میں، ٹھیک۔ اب دیکھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اترا، اس میں قسم کا بھی دخل نہیں ہے، یعنی ارادے کا بھی دخل نہیں ہے، اور اس میں دعا کا بھی دخل نہیں، یہ معجزہ ہے، اس میں ہم اور وہ متفق ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کبھی منبر پر دعا کرتے اور بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی، تو یہ بھی معجزہ ہے، لیکن اس میں قسم نہیں ہے، اس میں دعا کا لفظ، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا معجزہ یہ ہے جو قتادہ بن نعمان کے ساتھ سرکار نے کیا، سرکار نے یہ نہیں کہا کہ قتادہ جناب میں اللہ کی، یا اللہ اس قتادہ بن نعمان کو آگ دے دے، ایسا فرمایا، دعا کی، کوئی دعا کا لفظ کہا نہیں، دعا کا کوئی لفظ سرکار نے ذکر نہیں کیا، بلکہ بغیر دعا کے لفظ کے، یعنی دعا بھی معجزہ ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر سرکار معجزے کی اپنی شان بتانا چاہتے ہیں کہ کہیں کوئی لفظ دعا کو دیکھ کر ہمیں پتھروں کی طرح سمجھنے لگے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قتادہ کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ انگلی اٹھا کر شہادت کی، زبان سے لگائی اور تھوک لعاب نکالا اور آنکھوں میں لگایا اور آنکھیں جڑ گئی۔ تو نہ یہاں پر دعا کا لفظ ہے اور نہ یہاں پر خود بخود ہی آنکھیں جڑ رہی ہیں۔ تو یہ وہ تیسری دلیل ہے معجزے کی جس میں نبی کے اختیار کا دخل ہوتا ہے۔ ایک اور بات میں صحیح بخاری سرچ کروں، صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی، اس سے پہلے جب صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے پانی کی جستجو کے لیے کہ حضور پانی نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا جاؤ مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تاکہ بارش ہو جائے اور پانی آ جائے، نہیں، سرکار نے فرمایا کو پانی بچا ہوا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم 1400 سے زیادہ آدمی تھے، کتنے؟ 1400، سننا بہت آسان ہے، اس کو اگر گننے بیٹھ جائے تو آپ کو پتا چل جائے 1400 آدمی کتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اندازہ ہم کر سکتے ہیں، پڑھا لکھا دور ہے۔ فرماتے ہم نے پانی کچھ بھی نہیں تھا، مشکیزہ چمڑے کا تھا، اس کو نچوڑا ہم نے اچھی طرح سے، اور اس سے نچوڑ کر چند قطرے پیالے میں لے کر آئے سرکار کے دربار میں۔ اب وہ پیالے میں چشمہ ابلنے لگ گیا، ایسا ہوا یہ سرکار نے پیالے کے اوپر دعا کی، اللہ اس کو ابال تاکہ یہ چشمہ جاری ہو، تو نہیں، سرکار نے اپنی انگلیاں داخل کی اس میں۔ یہ معجزہ مولوی صاحب کہاں جائے گا؟ اگر معجزے میں نبی کا دخل نہیں ہوتا تو یہ کیا ہے؟ نہ یہاں پر دعا کا لفظ ہے، نہ خود بخود گویا کہ پیالے میں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے، یہاں پیالے میں نہیں پھوٹ رہا، جو میرے آقا کی انگلی اس پانی سے لگی، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سرکار کی پانچ انگلی سے چشمہ جاری ہو گئے۔ ہمارے 14 تصور تو کریں حضرت، اس کا آپ حضرات اس کا تصور تو کریں کہ یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس کی نظیر کسی انبیاء کے معجزے میں نظر نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ نے پتھر پر لاٹھی مار کر چشمہ جاری کیے، لیکن پانی پتھر سے جاری ہوتا ہے، ایک مثال کا معجزہ تو ہے، لیکن یہ بھی ایک عقل مانتی ہے کہ پتھر سے پانی جاری ہوتا ہے، لیکن میرے آقا نے انگلیوں سے جاری کیا، جا کر جاتی نہیں کہ کبھی انگلیوں سے پانی جاری ہو سکتا ہے، بلکہ انسان کے جسم میں پانی پڑ جائے تو انسان سڑ جاتا ہے، اس کا جینا گبر ہو جاتا ہے، اس کا گویا کہ اٹھنا بیٹھنا گویا کہ ایک لحاظ سے مضمحل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے جو فعل کیا یقیناً معجزہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے ہاتھ سے وہ فعل ہوا کہ جس کی نظیر قیامت تک نہ کوئی سائنس لا سکتی ہے، نہ کوئی عقل مند آدمی لا سکتا ہے، کہ سرکار نے پیالے میں ہاتھ ڈالا اور انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی۔
وہ نہر ہی تو تھی کہ 1400 آدمی نے پی لیا، وہ نہر ہی تو تھی میرے دوست کو. صحیح بخاری میں کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں، میں حیران اس بات پر. ختم بخاری کے بڑے بڑے بینر لگ جاتے ہیں روڈوں پر، سیلانی چوک پر، وہاں پر ختم بخاری ہو رہا ہے مدرسے میں آؤ. تو میں نے کہا صحیح مدرسے کا تعارف کروا رہے ہو، یہ واقعی میں بخاری شریف کا حق ادا کر رہے ہو. یہ دیکھیں کتاب الجہاد کے اندر کتاب المغازی میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا، انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی، 1400 صحابہ نے پانی پیا. شیخ عبدالحق فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ پانی زمزم سے افضل ہے. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہ زمزم اسماعیل کی اڑی سے نکلا ہے اور یہ پانی سرکار کے ہاتھ سے نکلا ہے. اندازہ لگائیے کہ جناب اس کی شرافت اور برکت کیا ہوگی. تو یہ اشاق کی باتیں ہیں. شیخ عبدالحق مودودی سے دیکھ رحمت اشرف النواز شریف کے اندر اس کو ذکر فرماتے ہیں، 1400 آدمی ہوئے میرے دوستوں، وہ پانی پیا انہوں نے نہیں، جانوروں کو بھی پلایا اور اس کو رکھا اور سرکار کا ہاتھ پیالے کے اندر تھا. جابر کہتے ہیں میں لوٹ کرایا، میں نے عرض کی حضور مشکل کشائی ہو گئی، ہو گیا. سرکار نے فرمایا سب نے پی لیا؟ کہاں میرا آقا نے وہ انگلیاں سمیٹی، نہریں رک گئی. اس معجزے میں دیکھیے نہ دعا کا لفظ ہے اور نہ وہ خود بخود پیالہ ابلنے لگ گیا ہے، بلکہ اس میں سرکار نے ارادہ کیا تھا کہ میری انگلیوں سے نہریں جاری ہو. نہر خدا نے جاری کی، ارادہ میرے مصطفیٰ نے کیا تھا. نہر خدا نے جاری کی، ارادہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا. ایک دفعہ محبت سے دودھ پاتا ہوں. ایک دفعہ پھر محبت سے دودھ پاتا ہوں. اب دیکھیے حضرات صحابہ کرام جا کر سرکار کو یہ نہیں کہتے حضور یہ پیالے میں پانی لے کر آئے، اس میں ذرا دعا تو کر دیں. اگر یہ عقیدہ صرف یہی ہوتا کہ نبی، اگر دیکھیں ساری بات چھوڑیں، مولویوں کے پھٹے سب چھوڑیں، اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ بغیر دعا کے معجزہ نہیں ہو سکتا اور خود بخود ہی معجزہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، تو حضرت جابر پیالے لے کے جاتے تو کہتے حضور ذرا دعا کر دیں اس پر. یہ کہا نہیں، بلکہ پیالے لے جا کر رکھ دیا. وہ جانتے تھے سرکار دعا کریں تب بھی معجزہ، کسب کریں تب بھی معجزہ. صحابہ نے اس مسئلے پر حل کر دیا. خام خواہ اس بحث اور مسئلے میں پڑھنا کہ جناب دعا سے ہی معجزہ ہوگا، کہ حضرت جابر نہیں جانتے تھے کہ معجزہ خدا کا فعل ہوتا ہے. تو یار آج تو سمجھ میں آئے، تجھے آج اس کی سمجھ آئی ہے؟ صحابہ کو نہیں آئی اس کی سمجھ کہ جناب معجزہ جو ہے وہ خدا کا فعل ہوتا ہے، نبی کے قسم کا دخل نہیں ہوتا. اور جب نبی کے قسم کا دخل نہیں ہوتا تو پیارے سرکار کے پاس لانے کی کیا ضرورت تھی، اور مشکیزے کو نچوڑنے کی کیا ضرورت تھی، وہ پانی کے قطروں کو جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی، سرکار کی خدمت میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ خدا بغیر مشکیزے نچوڑے بارش نہیں نازل کر سکتا تھا؟ وہ خدا بغیر مشکیزے کے قطرے جمع کیے ہوئے امت کو پانی نہیں دے سکتا تھا؟ صحابہ کا ہم سے زیادہ اس پر عقیدہ تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ قسم فرمائے تو نہریں جاری ہو جائیں. تو اس کی دلیل تو صحابہ نے خود گویا کہ مرحمت فرما دی ہے. تو یہ اختلاف تو اب ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ کہتے ہیں صفا صحابہ. تو میں نے کہا صحابہ کا عقیدہ بھی معلوم، یہ ہے صحابہ کا عقیدہ اور یہ صحابہ کا گروہ، اور صحابہ کے چاہنے والے ایسے ہیں جو نبی کو پتھر کی طرح گویا کہ بے یار و مددگار نہیں سمجھتے، بلکہ صحابہ کی طرح ایسا مشکل کشا سمجھتے ہیں کہ چند قطرے بھی لے جائیں تو وہ دریا بنا دیتا ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے اتنی واضح دلیل ہے کہ اس میں حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصب شریف کا ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، جس کی بنا پر کہا جاتا ہے یہ نبی کا معجزہ ہے. ایک بات یہاں پر میں ایک اور عرض کروں گا آپ کے سامنے. اللہ غریق رحمت فرمائے امام راضی کو. آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو تو معجزات بے شمار دیے جاتے ہیں، لیکن ان کو معجزہ جو خاص دیا جاتا ہے وہ ان کی قوم کے مطابق دیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی تو کسی چیز کا مختار نہیں ہوتا. میں نے کہا جب تک تو لوگوں کو زکات نہ دے، بڑا مدرسہ نہ بنائے، بچوں کو جمع نہ کرے، مسجد میں جھک جھک کے سلام نہ کرے، تو لوگ تجھے مولوی نہیں مانتے. میں نے کہا تجھے اپنے آپ کو مولوی بنانے کے لیے اتنی چاپلوسی کرنی پڑتی ہے تو لوگ ایسی نبی کو ماننے لگتے تھے. اگر نبی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو لوگ ایسی نبی کو مان رہے تھے. ان کے پاس کمی کیا تھی کہ نبی کو ماننے کی ضرورت کیا تھی؟ بلقیس کو کیا ضرورت تھی سلیمان کو ماننے کی؟ وہ خود منکا تھی، اس کے پاس کوئی پیسے کی کمی تھی؟ ذرا توجہ کریں آپ، کوئی عزت کی کمی تھی؟ کوئی شہرت کی کمی تھی؟ اس کو ضرورت کیا تھی سلیمان علیہ السلام کو ماننے کی؟ یہ حضرت عیسیٰ کی جو قوم ہے ان کو ضرورت کیا تھی حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے کی اور سارے قوم سے پھڈا لینے کی؟ کہ جناب وہ خود بڑے حکیم طبیب ماہر عزت دار مالدار ہیں، وہ پھر کیوں مان رہے ہیں ان کو؟ پتا چلا کہ اللہ طاقت نبیوں کو ایسی عطا فرماتا ہے کہ قوم ان کے سامنے جھکتی ہے.
وہ اپنی تقریر کرا کے لوگوں کو جھکانے میں اپنی شہرت سمجھتا ہے، نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور نبی کے بارے میں کہہ دیا جا، کتنا گندا اور غلیظ عقیدہ ہے. دیکھیں جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی جس کا مختار نہیں، کتنا غلیظ عقیدہ ہے. توبہ توبہ، ایک دفعہ پڑھیے ولا حول ولا قوۃ اللہ اللہ اکبر. میں یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے وہ اس کی قوم کی حیثیت کے مطابق ایک، اور انسان میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھیے انسان کسی کے سامنے جھکتا نہیں، انسان خود اس کے اندر انا بہت بڑی ہے، وہ نہیں جھکتا کسی کے سامنے، کسی کو نہیں مانتا. وہ کہتا بدماش تم ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے، ہم اپنے گھر کے. انسان نہیں جھکتا کسی کے سامنے، اگر جھکتا ہے تو صرف دو وجہ سے، یا تو اس کا مخاطب طاقت میں زیادہ ہو یا علم میں زیادہ ہو. دو وجہ ہے صرف، پورا محاذہ کر لیجیے انسانیت کا. دو چیز سے انسان جھکتا ہے اور ڈرتا ہے کسی سے، یا تو وہ علم میں اس سے زیادہ ہو، ایک عالم ہوگا کمزور سا ہوگا لیکن اس کے سامنے لوگ ہاتھ باندھے ہوں گے اس لیے کہ وہ علم میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے. یا تو انسان کسی کے سامنے معدب بنے گا، یا تو وہ اس سے علم میں زیادہ ہو یا اس سے طاقت میں زیادہ ہو، ٹھیک ہے. اور یہ دونوں چیزیں اللہ اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے، علم بھی دیتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے، تاکہ ساری کائنات ان کے قدموں میں آ کر گر جائے. فاروق اعظم جیسا بہادر سرکار کے تلووں پر گویا کہ اپنی آنکھیں رگڑے، تو مجھے بتائیے ان کو کون جھکا رہا ہے. اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو ایسی طاقت اور ایسا علم عطا فرماتا ہے کہ عبداللہ بن سلام جیسا ایک عابد اور زاہد اور نصارہ کا عظیم عالم میرے آقا کی تقریر سے متاثر ہو کر صاحب اسلام ہو جاتا ہے. علم بھی عطا فرماتا ہے اور طاقت بھی عطا فرماتا ہے. اس کو ہم اس پہرائے میں دیکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں. دیکھیے جب ہم نے یہ بات گویا کہ وضاحت کے ساتھ سماعت کر لی کہ حضرات انبیاء اکرام پتھر کی طرح نہیں ہوتے علیہ باللہ، جب ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے ورنہ جنت و دوزخ بنانے کی بات کیا تھی. جب ہمارا ارادہ اختیار نہیں ہوتا، حضرت سلیمان علیہ السلام، مختصر کی چند مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہدہد آیا اور اس نے کہا کہ جناب ہم نے ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ ملکہ بلقیس ہے، بہت بڑی اس کی سلطنت ہے، وہ سورج کی پوجا کرتی ہے، اپنے آپ کو بہت بڑی سمجھتی ہے. آپ نے فرمایا اچھا اس کو ناز کس چیز پر ہے؟ تو کہا اس کو ناز اپنے تخت پر ہے، ناز اس کو اپنے تخت پر ہے. اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمایا کہ سلیمان کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کے پاس اتنی فوج ہے اور یہ تمام معاملات ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لہذا ہم تو تیری شان اور عظمت کو اس طرح بنا دیتے ہیں. فسخرنا له الريح تجري بأمره رضاء حيث أصاب رخان حيث أصاب. سلیمان یہ بات تو بلقیس کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتی، جا اس کائنات کا سارا نظام ہم نے ہوا پر رکھا ہے اور اسی ہوا کا مالک تجھے بنا دیا. سورہ سوال آیت نمبر 40 میں ذکر ہو رہا ہے کہ فسخرنا له الريح تجري بأمره. اگر معجزہ خدا کا ہی فعل ہوتا تو یہاں پر ہوتا تجریبی امر اللہ، کہ ہاتھ میں تیرے دیے ہیں لیکن وہ چلے گی اللہ کے حکم سے. لیکن یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سخرنا له الريح تجریبی امری ہی، ہم نے مسخر کر دیا، ہم نے تابع کر دیا تیرے لیے ہوا کو اور چلے گی بھی تیرے حکم سے. بھی امری ہی چلے گی بھی تیرے حکم سے. رخان حیث وصاب بھڑکتے ہوئے آسانی کے ساتھ جہاں تو جائے گا تو کہے گا یہاں پریشر سے جانی چاہیے تو ہوا اتنے زور سے جائے گی، تو کہے گا یہاں نرمی سے جانی چاہیے ہوا اتنی نرمی سے جائے گی. یہ قرآن کی چمکتی ہوئی آیتیں ہیں. آگے اللہ کیا فرماتا ہے سنیے، اللہ فرماتا ہے ہاذا اطاؤنا. ہاذا اسی پر پھٹا تھا، ہم نے کہا اگر اللہ دے دے تو کہتے دیتا نہیں. میں نے کہا دیکھو کیسے فرما رہا ہے، ہوا جیسی بادشاہی دے دی، شیطان جناتوں کو تابع کر دیا، جنات خاموشی سے کھڑے، ایک اشارہ ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام کو سب سب باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جنات کون تابع کر سکے. اللہ اکبر، ہوا کو بھی مسخر کر دیا، فرمایا یہ بھڑکائے ہوئے انداز میں بھی چلے گی، شور میں بھی چلے گی، آسانی سے بھی چلے گی. ہاذا اطاؤنا یہ ہماری عطا ہے، فامنن او امسک، تو اسے جتنا خرچ کر یا روک بغیر حساب، اس سے تیرے لیے کوئی حساب نہیں مانگا جائے گا بغیر حساب. فامنن او امسک، تو کسی کو عطا کر نواز اس ہوا سے کہ ہوا بادل لائے اور بارش ہو اور بارش سبزہ اگائے اناج اگائے گاؤں کے گاؤں خوش ہو جائے. فم چاہ جتنا دے دے، او ہم سکھ تیرا دل نہ چاہے تو نہ دے. یہ خطاب ہو رہا ہے نبیوں سے. ہاں فرمایا جتنا تیرا دل چاہے، ہوائی بادل لاتی ہے، بارش ہوتی ہے، سبزہ ہوتا ہے، اس تمام چیزیں
کھیتی کی کھیتی بھری جا رہی ہے, لوگ گاؤں والے خوش ہو رہے ہیں, فرمایا جس پر تیرا دل آ جائے فمن دے دینا, نہ آئے تو ہم سکھ روک دینا, بغیر حساب اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. لوگ کہیں گے شاہ صاحب یہ تو آپ تفسیر کر رہے ہیں, میں تفسیر نہیں قرآن کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, یہی ہے یہاں پر, یہی معنی بن رہا ہے. لیکن آئیے اشرف علی تھانوی صاحب اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی کیا تشریح کرتے ہیں. تبیان القرآن, بیان القرآن کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو یہ مقام دیا, یہ اندازہ دیا, یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ناظم نہیں بنایا یا خزانچی نہیں بنایا کہ بعد میں اللہ آپ سے فرمایا کہ لاؤ چوپڑی لاؤ, کتنا تم نے ہوا کہاں چلائی, کیا کیا, ذرا یہاں پر حساب دو. کہا نہیں, لفظ ان کے موجود ہے کہ مالک ہی بنا دیا تھا اور مالکانہ تصرف عطا کر دیے تھے. مالک بخان میں صاحب لکھتے ہیں کہ مالک ہی بنا دیا تھا اور مالکانہ تصرف دے دیے تھے. تو میں نے کہا پھر اس شعر میں کیا خرابی ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, کہ یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی, میرا تیرا. ارے پہلے اپنے باپ کی کتابیں پڑھ لیا کرو, پھر فاضل بریلوی کے شعر کی طرف آیا کرو. فاضل بریلوی تو ان کے علم کا سمندر باہر آئے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی کتاب نہ پڑھ سکے تو کہا جانے شعر پڑھ لے, اس میں عقیدہ بھی آ گیا اور اعمال بھی آ گئے ہیں. دیکھیں خالی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مالک ہی بنا دیا, ناظم نہیں بنایا, خزانچی نہیں بنا, مالک ہی بنا دیا, مالکانہ تصرف عطا فرمائے. یہ تو تھانوی صاحب نے پتا نہیں کس جوبر میں لکھ دیا. آج ان کے بڑے سے بڑے مولوی صاحب تو کہیں گے لفظ لکھ کر دو, لکھ کر نہیں دے گا وہ, انبیاء کے لیے لفظ مالک لکھ کر نہیں دے گا. اور اگر وہ لکھ کر دے گا تو میں کہوں گا مالک یوم الدین, مالک کو اللہ ہے, اور دونوں صفت مشترک ہو گئی تو شرک لازم کیوں نہیں آیا؟ وہی مالک کا لفظ اللہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے اور تم نے سرکار کے لیے سلیمان علیہ السلام کے لیے دے دیا, شرک لازم کیوں نہیں آیا؟ ہم کہہ رہے ہیں سب کو چھوڑو, وہ بولی بولے جو سرکار کی بولی بولتے ہیں, ان کے ساتھ رہو جن کا مطمع نظر نفس نہیں ہوتا, حس نہیں ہوتی, مال نہیں ہوتی. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ صرف آمینہ کے لال کا ذکر کرو, کیونکہ اسی کے صدقے عزت ملے گی, اسی کے صدقے مال ملے گا, اسی کے صدقے دونوں جہانوں کی عزت مرحمت فرمائے گی. اور میں حیران ہوں مودودی صاحب پر کہ مودودی صاحب کتاب الانبیاء میں لکھتے ہیں, جب آیت کا تبصرہ سورہ سواد میں انہوں نے نہیں کیا, سورت الانبیاء میں جہاں سلیمان علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر ہوا تو وہاں پر تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر, کہ جب اللہ اپنے پیاروں کو ایسے غیر معمولی اختیارات عطا فرمائے, معمولی نہیں, دیکھو اختیار کا لفظ بھی انہوں نے لکھا ہے, کیسے میری ریکارڈ ہو رہی ہے. تفہیم القرآن کتاب الانبیاء آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ لکھتے ہیں اللہ اکبر, اللہ رب العزت جب اپنے پیاروں کو ایسے غیر معمولی اختیار عطا فرمائے تو کسی کا دل کیوں دکھے. تو میں نے کہا دیکھو اسی پر اگر آپ فیصلہ کرتے تو آج فرقہ واریت نہیں ہوتی. آپ اسی بات پر, آپ کو یہ نہیں پتا بلالہ صاحب آپ لکھتے کیا اور کرتے کیا ہیں, تفسیری کسی اور سے تو نہیں لکھاتے پیسہ دے کر کہ تو لکھ دے میرے نام پر چھاپ دے. ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ بندہ کسی سے لکھوائے اور کسی سے چھپوائے تو پھر لگتا ہے کہ جناب اس نے کیا لکھ دیا تھا, اگر آپ ہی نے لکھا تھا یہ تو کیوں گویا کہ اپنی چال اور رویش چھوڑ دی. کاش آپ اسی عقیدے کو جماعت اسلامی کو دے دیتے اور بتا دیتے کہ حضرات انبیاء اکرام کو اللہ رب العزت غیر معمولی اختیارات عطا فرماتا ہے اور اس غیر معمولی اختیار سے کسی کا دل نہ دکھے تو آج یہ اختلافات نہ ہوتے, فرقہ واری نہ ہوتے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں, یہ تو وہ گویا کے حوالے ہیں جو ہمارے فریق کے مخالف کے ہیں. لیکن آئیے حضرات اولیاء کاملین و مفسرین کہ جن کی گویا کے کندھوں پر اسلام کی بنیاد ہے, جن سے ہم ہدایت اور ایمان کے نور کو لے رہے ہیں, حضرت امام رازی علیہ رحمت اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں, فرماتے فیکون ریح جاریاً بامرہ قدرتاً عجیبتاً, اللہ نے عجیب معجزہ دیا سلیمان علیہ السلام کہ پوری ہوا آپ کے حکم سے جاری ہو گئی. حضرت فرماتے ہیں کہ پوری ہوا کا نظام اللہ رب العزت نے نظام فلکی آپ کو اٹھا کر دے دیا. فرما قدرتن عجیبتن, عجیب اختیار تھا, عجیب قدرت تھی. حضرت امام راضی اس کو قدرت کہہ رہے ہیں, طاقت کہہ رہے ہیں, اختیار کہہ رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں لٹکا وہ پنکھے کی طرح ہوتا ہے, لٹکے وہ پنکھے کی طرح ہوتا ہے, یہ قلم کی طرح ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صراط الذین انعمت علیہم کے راستے پر چلیں, غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کو چہرہ دکھانے کے لیے, عمل کرنے کے لیے نہیں, ان کو صرف دیکھو عمل نہیں کرو, عمل اس پر کرو صراط الذین انعمت علیہم, تاکہ وہی راہ راست پر چلنے والے لوگ ان کے ساتھ یہ تمام معاملات ہو. یہ تو حضرت امام راضی نے لکھا. قاضی بیضاوی علیہ رحمت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, فرمایا لیکون معجزتن و مناسبت لحالی, فرمایا اللہ نے یہ سلیمان علیہ السلام کو معجزہ دیا, وہ مناسبت لحالی, یہ حال کی مناسبت سے تھا, اس لیے کہ وہاں پر بلقیس کے پاس اتنی بڑی سلطنت تھی
تو اب چاہیے تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی اتنی بڑی سلطنت ملے. تو قاضی بیضاوی لکھتے ہیں وہ مناسبت الحالی، اللہ نے اس حال کی مناسبت سے ساری آسمانی بادشاہی عطا فرما دی. اور اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ وحاظ آتا ہونا اس کا کیا معنی ہے؟ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں لتفویض التصرف فیہ الیک، کہ سارے اختیارات دے دیے کس کو؟ ہمارے پاس ہے. الیک تیری طرف ہے، تیری طرف ہے اس تصرف، تیری طرف ہے. یہ مفسرین کے الفاظ ہیں، یہ علماء ربانیین کے الفاظ ہیں. اور قاضی بیضاوی علیہ رحمۃ رضوان یہ کون سی عظیم شخصیت؟ 685 ہجری ان کا سنِ مثال ہے. یہ 1426 ہجری چل رہی ہے، 685 ہجری ان کا سنِ مثال ہے. اور ان کی کتاب کو تفسیر میں آئیڈیل انسائیکلوپیڈیا سمجھا جاتا ہے. جب تک ان کی تفسیر کو مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا تو طالب علم یا عالم میں تفسیر بیان کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. ہر مکتبہ فکر کا شخص تفسیر بیضاوی شریف کو گویا کہ اپنی کتابوں کے نصاب کے اندر شامل کرتا ہے. اور آپ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس مناسبت کے تحت آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا لتفویض التصرف فیہ الیک، کیونکہ ان معجزات میں تصرف کو اللہ نے آپ کے جانب کیا تھا، اپنے جانب نہیں، آپ کے جانب. اپنے جانب اللہ نے خالقیت کو کیا ہے، آپ کے جانب کسبیت کو کیا ہے. کہ ارادہ تو کرے گا پیدا میں کروں گا، کسب تو کرے گا خلق میں دوں گا. محبت سے پا کر کیونکہ کیسے ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک دو حوالے اور یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا. اور یہ دعا کروں گا کہ اللہ ان بد مذہبوں اور آپ کو ہر معاملات کی گرم ہواؤں سے محفوظ رکھے. کیونکہ مجھے شوق نہیں ہے اس مسئلے پر زور دینے کا، لیکن یہ ایسے مسائل ہے کہ جس سے ایمان چور جو ہے نا اس کمنگاہ کی طرف سے، اس محاذ کی طرف سے دل میں داخل ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھوک دیا جائے کہ وہ کہیں سے آپ کے دل میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے. تو آپ دیکھیں علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمت، جن کا نام یہ بہت جپتے ہیں اور نام لیتے ہیں، میں نے کہا نام تو شاہ ولی اللہ کا بھی بہت لیتے ہیں، شاہ عبدالعزیز کا بھی بہت لیتے ہیں، اور اللہ اکبر ان کے مقام کیا ہے. حضرت علامہ سید محمود آلوسی تفسیر المانی میں اس آیت کریمہ کے تحت کہ ہاں واقع ہونا یہ ہماری عطا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاراد آیت الدام ربی عز و جل موجزتن، سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ہدہد نے آ کر یہ بات کی تو آپ کے دل نے چاہا کہ میں رب سے ایک معجزہ لے لوں. تو جو آپ اس کو جاری نہیں کر سکتے تو لینے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ حضرت علامہ سید محمود آلوسی کی بولی ہے. فرماتے ہیں کہ فاراد آیت خدا من ربی عز و جل عز و جل معجزہ، کہ وہ چاہتے تھے معجزتن کہ اللہ رب العزت سے ایک معجزہ لے لیں. پتا چلا کہ معجزہ حضرت انبیاء اکرام سے جاری ہوتا ہے، اس لیے تو نبی سوال کر رہا. اور اس کی شان کیا تھی؟ فرما فاعطی من شئت ومنع من شئت غیر محاسب علی شیء من امرین ولا مسئول عنہ فی الاخرت لتفویض التصرف فیہ الیک علی الاطلاق. یہ علامہ سید محمود آلوسی کے الفاظ ہیں. فرمایا کہ فاعطی من شئت، جس کو دینا تیری مرضی، من شئت جس کو تیرا دل چاہے، فاعطی دے دے جس کو تیرا جی دل چاہے، ومنع من شئت کسی سے بھی منع کر لے جسے تیرا دل چاہے. یہ نہیں کہ ہماری مرضی سے، فرمایا کہ جس پر تیرا دل چاہے تو جس کو دے جس کو نہ دے، محاسبا للشیء من امرین، خدا تجھے ان دونوں چیزوں پر محاسبہ نہیں کرے گا اور تجھے اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا. وہ تو تیری مرضی کو آزادی دے رہا ہے، جس کا دل چاہے تو بھر کے خزانے دے دے، جس کو مناسب نہ سمجھے تو ایک قطرہ بھی نہ دے. ایک قطرہ بھی نہ دے خدا تجھ سے کچھ نہیں کہے گا، سارا خزانہ اٹھا کر دے دے، وہ خزانہ ختم ہی نہیں ہوتا تو سارا کہاں پر ہے. جتنا چاہے دے دے تو خدا اس پر بھی تجھے نہیں پوچھے گا. فرمایا کہ لتفویض التصرف فیہ الیک علی الاطلاق، اللہ نے مطلقاً علی الاطلاق بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تذبذب کے، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی کرت کے، لتفویض التصرف فیہ الیک، اللہ نے یہ سارے اختیارات تجھے دے دیے. یہ عقیدہ رکھ کر اگر علامہ سید محمود آلوسی مسلمان ہو سکتے ہیں، اور علامہ سید محمود آلوسی گویا کہ یہ عقیدہ رکھ کر سب کے بزرگ اور مسلمان اور مومن ہو سکتے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھ کر فاضل بریلوی مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ عقیدہ رکھ کر ہم مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ عقیدہ 1400 سال سے سارے مسلمانوں کا ہے. اس لیے علامہ سید محمود آلوسی خاتم المفسرین، متاخرین مفسرین میں سب سے بڑا نام ہے ان کا،
اللہ اکبر. حال میں 100-150-200 سال آپ کی وصال کو ہوا ہے. اور بغداد کے عظیم محدث آج بھی اہل بغداد اپنے ملک کو جب سب پر منوانا چاہتے ہیں تو مصر کا اگر کوئی عالم کہے ہم میں تو امام جلالی سیوطی تھا تو بغدادی کیا کہتے ہیں؟ ہم میں بھی تو محمود علوسی تھا. تو حضرت محمود علوسی علیہ رحمۃ اللہ یہ عظیم شخصیت ہے اللہ اکبر جنہوں نے وہی عقیدہ بیان کیا. اعلی حضرت نے اس عقیدے کو اردو میں بیان کیا ہے اور انہوں نے اس بات کو عربی میں بیان کر دیا. اعلی حضرت نے دیگر کتابوں میں عربی میں بیان کیا لیکن نعتی اشعار میں اردو میں بیان کیا ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگ ہی پائیں گے. اور جی شرک ہے. میں نے کہا قرآن پڑھ پھر دوبارہ. خالی درس دے رہا تھا تجھے قرآن ہی سمجھ نہیں آیا درس کیا دے رہا ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگ ہی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کو. تو گویا کہ یہ تمام عقائد اس بات کی مبہم گویا کی دلیل ہے. آخر میں چلتے ہوئے میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں جی معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. میں نے کہا غوث اعظم پتا ہے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. نہ تمہیں صوفی ملا نہ نبی ملا, تمہیں ملا کون؟ تو کہاں جا کر اپنا سر منڈا رہے ہو سر رگڑ رہے ہو؟ آؤ ان کی بارگاہ میں. یہ وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے. نہ غوث اعظم کی مائیت تمہارے ساتھ ہے نہ امام الانبیاء کی مائیت تمہارے ساتھ ہے. تو تمہارے ساتھ آخر کوئی مقتدا ہے کون؟ ذرا نام تو لو چھپتے کیوں؟ اس کا نام تو لو. کون ہے تمہارے ساتھ؟ سیدنا غوث اعظم فتح الغیب شریف. وہ 40 خطبے جو آپ ممبر پر دیتے تھے, وہ 40 خطبے جو رجال الغیب بھی سنتے تھے, وہ 40 خطبے جس میں ساری بغداد کی عوام سنتی تھی, یہ وہ کتاب ہے جسے ابن تیمیہ نے بھی قبول کیا ہے. فتح ابن تیمیہ کے اندر موجود ہے کہ عربی جلد تصوف کے بیان میں. کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی یہ تو غوث اعظم کی طرح منسوب ہے. فتح الغیب شریف یہ وہ کتاب ہے جب لے جا کر کسی نے ابن تیمیہ کے سامنے رکھی کہ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہے؟ تو ابن کثیر بڑا متاثر تھا. اس نے صرف 3 لائنیں لکھی ہے البدایہ والنہایہ میں. میں نے ڈھونڈا کہ یہ غوث اعظم کے بارے میں کیا لکھتا ہے. اس نے 3 ہی لائنیں لکھی. شیخ تھے, بزرگ تھے, عالم تھے, بڑے ظاہر تھے, عابد تھے. آخر میں لکھتا ہوں ان کی طرف سے بڑی غلط باتیں منسوب ہیں, بس ختم. لیکن اس کا پیر, اس کا استاد ابن تیمیہ, جب اس کے پاس سرکار غوث اعظم کی فتح الغیب وہ 40 تقریریں جو سرکار ممبر پر بیان کرتے سرکار غوث اعظم, تو آپ کے بڑے صاحبزادے حضور سید عبد الوہاب اس کو لکھ لیتے تھے اور لکھنے کے بعد جمعے کے بعد حضرت کی خدمت میں پیش کرتے. سیدنا غوث اعظم اس کی تصدیق کرتے. تو اب یہ خطبہ نہ رہا بلکہ تصنیف ہو گئی, اپنی تصنیف ہو گئی. جہاں ترمیم اور اضافہ کر دیا گیا وہ تصنیف شمار ہو گئی ہے. تو لہذا وہ غوث اعظم کی مطلقاً گویا کہ تصنیف ہے. ابن تیمیہ جو کسی کو نہیں مانتا لیکن سیدنا غوث اعظم کی شان آپ دیکھیں. جب یہ کتاب آگے پیش کی گئی اس نے جب پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ لکھتا ہے کہ میں تو سنا کرتا تھا کہ اولیاء کو فراست ہوتی ہے لیکن شیخ کی کتاب پڑھ کر میں سمجھ گیا کہ اللہ غیر معمولی انوار و تجلیات اپنے اولیاء کے سینوں میں اڈھیلتا ہے, جس کا اظہار میں شیخ کی کتابوں سے دیکھ رہا ہوں, جس کا اظہار میں شیخ کی کتابوں سے دیکھ رہا ہوں. تو یہ فتول غیب اس کے سامنے گویا پیش کی گئی تھی. انور شاہ کاشمیری بھی اس کا معتقد ہے. خیر 40واں خطبہ, معاف کیجیے گا, 60 یا 70 تقریریں اس کے اندر ہے فتح الغیب کے اندر. 40واں خطبہ جو ہے اس کے اندر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میرے طالب میرے مرید, یہ نبی کو کیا سمجھتے ہیں؟ غوث اعظم اپنے مریدوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ یہ نبی کے لیے نہیں مانتے ہیں اور غوث اعظم اپنے مریدوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ تو جو مریدوں کو ایسا بنا دے تو وہ کیسا بادشاہ ہوگا؟ تو سیدنا غوث اعظم 40واں خطبے کے اندر فرماتے ہیں کہ تو لا تطمع ان تدخلین فی زمرۃ الروحانیین حتی تباد, کہ اگر جب تک تو جماعت روحانیین اولیاء کی جماعت میں میرے مرید نہیں آ سکتا, جب تک تو حسد کو نہ چھوڑے, ریا کو نہ چھوڑے, تکبر کو نہ چھوڑے, خدا کی نافرمانی کو نہ چھوڑے, خدا کو ناراض کرنے والی عادت کو نہ چھوڑے, فرمایا جب تو اس بات کو چھوڑ دے گا تو ولایت تو دور ہے, پہلے اس کے پائدان پہ خدا تجھے کھڑا کرے گا. ولایت کا زینہ تو بہت آگے ہے, اب اسی میں ایک پائدان دیا جائے گا, اس پائدان پر بٹھا کر تجھے آزمایا جائے گا کہ تو آیا اس منزل پر چڑھنے کے لائق ہے کہ نہیں. تو جسے ولایت کی سیڑھی نہ ملے صرف دروازے پر کھڑا کر دیا جائے اس کی شان کیا ہے؟ وہ زیادہ فرماتے کہ اس پر تو عامل ہو جائے گا تو رب کریم تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ فرما اللہ رب العزت تجھے غیب کے خزانے اور کارخانے پر بانی بنا دے گا. اور تیرے ہاتھ پر بے قریب امور غیر عادی کو جاری کر دے گا. تو لکڑی کو کہے گا آدمی بن تو آدمی بن جائے گی, تو آدمی کو کہے گا خشک تنا بن تو وہ خشک تنا ہو جائے گا. فرمایا رب قریب تیرے ہاتھ میں تصرف ویردو علیک تکلیم, یہ لفظ قابل غور ہے سیدنا غوث اعظم کے خطبے کا, ویردو علیک تکلیم, خدا تیرے ہاتھ اور زبان میں کن والی طاقت پیدا کر دے گا کہ تو کسی چیز کو پکڑ کر کہے ہو تو وہ ہو جائے گی. اور یہاں پر بھابھی پتا ہے کیا کہتے, سرکار کے اختیار تکمیلی نہیں تھا. میں نے کہا کس سے علم پڑھ لیا؟ یا غوث اعظم کہتے ہیں میری جوتی اٹھاؤ اور خدا کی فرمان برداری کرو تو خدا تمہیں بھی کن کی طاقت عطا فرما دے گا. اور تم امام الانبیاء کے لیے اعوذ باللہ کن کے مدرسوں میں, کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ سکھ داڑھی لے کر آ گیا تھا اور مسجد میں بیٹھ گیا تھا, آپ اس کی داڑھی پہ جہاں سے میں آیا کہ بہت متقی ہوگا, وہ عقیدہ سکھوں والا ہے مسلمان والا تو ہے نہیں. مسلمان والا عقیدہ تو یہ جو غوث اعظم بیان کر رہے ہیں, میرے الفاظ کو سخت مت سمجھیے گا. یہاں پر یہ دیکھیے کتنا غلط نظریہ دیا جا رہا ہے کہ غوث اعظم اختیار کن کو اپنے مریدوں پر جاری کرنے کے قائل ہے, اور یہ کہا جاتا ہے یہ اختیار سرکاری کو نہیں دیا گیا. معاذ اللہ معاذ اللہ. تو یہ دیکھیں یہ تو اولیاء کی شان ہے. چلتے چلتے چلے آخر میں چلتے ہیں, بخاری شریف مسلم شریف میں روایت موجود ہے, سیدنا جریج کا واقعہ آپ نے سماعت کیا ہوگا, اور یہ وہ عظیم شخص ہے جن کا قصہ سرکار خود سناتے ہیں. بخاری موجود ہے, سرکار فرماتے ہیں نصارہ کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے تھے جن کا نام جریج تھا. وہ لوگوں سے بڑے تنگ تھے کیونکہ لوگ فاسق فاجر تھے. انہوں نے اپنا بوریا بستر جمع کیا اور جنگل میں چلے گئے, اور ایک درخت سے لکڑیاں کاٹ کر ایک چھوٹا سا مکان بنایا, اوپر اس پر عبادت کرتے تھے. ایک دن ان کی ماں آ گئی, عبادت میں اتنے مستغرق تھے کہ ماں جب آئی تو ماں نے نیچے سے چیخا یا جریج, تو حضرت جریج نماز میں تھی. کیونکہ ان کی شریعت میں ہماری شریعت میں بھی ابتدا میں نماز میں بات کرنا جائز تھا, سلام کرنا جائز تھا, بعد میں منسوخ ہوا, تو اس امت میں تو خامخواہ جائز تھا. تو وہ نماز میں کہتے ہیں اللہ سے بات کرتے ہیں, ربی صلاتی و امی صلاتی و امی, یا اللہ یہ میری نماز ہے اور وہ میری ماں ہے, کہاں جاؤں میں, تو تیری نظام کے لیے سب کو چھوڑ کر یہاں پر آیا اور میری ماں ہی ہے, میں کیا کروں. خیر وہ اسی مخمصے میں رہے اور ماں ناراض ہو کے چلی گئی. دوسرے دن ماں پھر آئی اور ماں نے پھر آواز لگا جریج, پھر آپ نماز پڑھ رہے تھے. اور سرکار فرماتے یہ واقعہ یہ قصہ ہے, لوگ کہتے ہیں قصہ کیوں سناتے ہو؟ میں نے کہا قصہ نہیں برا ہوتا, یہ دیکھا جاتا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے. قصے نہیں برے ہوتے, دیکھا جاتا ہے کہ کون بول رہا ہے. قرآن خود کہتا ہے انہ نخ علیک احسن القصص, محبوب ہم نے بہت سے قصے تجھے سنائے ہیں لیکن یوسف کا قصہ احسن القصص ہے. تو قصے برا نہیں ہوتے, منہ دیکھا جاتا ہے, ذات دیکھی جاتی ہے کہ بیان کون کر رہا ہے. ذات اعلیٰ ہو تو قصہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے, اور یہاں امام الانبیاء اس قصے کو بیان کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تیسری دفعہ ماں ناراض ہو کر جانے لگی تو ماں نے بد دعا دی کہ جریج جب تک تو نہ مرے, جب تک کسی بدکارہ عورت کا تو منہ نہ دیکھ لے. یہ کہہ کر وہ چلے گئی. ہر دور میں خارجی ہوتے ہیں, اولیاء کے دشمن ہوتے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ جریج کے لوگ بڑے مرید بن رہے ہیں, بڑا نام ہے جریج کا, اولیاء کا بڑا چرچا ہو رہا ہے. یہ پارٹی ہر گروہ میں ہوتی ہے, جب سے ابلیس ہے تو پارٹی ہے. آدم کے دشمن جبریل کے دشمن, آدم کی اولاد کے دشمن, خدا کے عرفان کے دشمن. کہا چلو ٹیم بناتے ہیں, جریج کو بہکاتے ہیں, اور جریج اگر پھسل گیا تو پھر اس کا گویا کہ سارا جلوس نکالیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ جھوٹا صوفی تھا, یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا. ایک بدکارہ عورت کو پکڑ کے لے گئے جریج کے پاس. جو سیدنا جریج ماں کو نہیں دیکھتے وہ اس عورت کو دیکھیں گے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو جواب دیجیے ذرا. جو اس بدکارہ جو اپنی والدہ طیبہ کو نہ دیکھے وہ اس بدکارہ عورت کو کبھی دیکھیں گے؟ وہ نماز پڑھ رہے, بدکارہ عورت سامنے آ گئی, آپ نے اس کی طرف توجہ ذرا بھی نہیں. وہ واپس چلے گی, اس نے کہا کس کے پاس لے گئے, یہ تو خدا کا نیک بندہ ہے, یہ تو دیکھتا بھی نہیں ہے. اس عورت نے ایک چرواہے سے زنا کروایا اور وہ حاملہ ہوئی. حاملہ جب وہ ہوئی, جس طرح اندرا گاندھی کو بلایا تھا اس طرح آپ یہ لیڈر بنی ان کی, اور اس کو آگے کیا سات سالہ جس نے دیوبند اور اندرا گاندھی کو اسٹیج پہ بٹھایا تھا. ہم اگر مشائخ کو بٹھائے تو کہتے ہیں کہ جلسہ کرنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا دیوبند کو 100 سال ہوا تو آپ نے اندرا گاندھی کو بٹھا دیا اسٹیج پہ, تصویریں چھپوا دی. تو یہ کیوں آپ کو شرم نہیں آئی کہ مسلمانوں کا جلسہ ہے, ہندو کو بٹھایا آپ نے, ساڑیوں والے اوپر داڑھی والے نیچے, یہ شرم نہیں آئی آپ کو؟ کوئی توہین نہیں ہوئی؟ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ وہ توجہ چاہوں گا, جو غلط ہے وہ غلط ہے, جس کو اچھا لگے مجھے غرض نہیں, برا لگے مجھے غرض نہیں, جو حق ہے وہ حق ہے,
باپ دیکھیے بات جھوٹ ہو تو پھر آپ کہیے گا. اب آپ دیکھیے یہاں پر عورت جس طرح کانگریس کے لیڈر تھی یہاں پر بھی لیڈر بنی. اب یہ عورت آگے حاملہ اور یہ سارے پیچھے جو حضرت عزیر اور اولیاء کے دشمن ہیں وہ پیچھے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ عزیر کا ہے. عزیر کو تم صوفی سمجھتے ہو اپنا پیر سمجھتے ہو, وہ تو بڑا فاسق فاجر آدمی ہے, اس نے اس عورت کے ساتھ معاذ اللہ بدکاری کی ہے. اس عورت سے لوگ پوچھتے کہ یہ بچہ کس کا ہے, وہ کہتے جریج کا ہے. لوگوں نے کہا اچھا جریج کا ہے. اب لوگ وہی جو ہاتھ چننے والے ہی تو پھر بعد میں سر پر ڈنڈا مارتے ہیں. اب ڈنڈا اٹھایا سمرے اور روانہ ہو گئے جناب حضرت جریج کا گھر توڑنے کے لیے. جب حضرت جریج کی بنیادوں کو توڑنے لگے تو آپ نے اوپر سے جھانکا کہا کیا کر رہے ہو, جو سب سے پہلا مرید تھا وہ پہلے ڈنڈا مار رہا تھا, جو سب سے پہلا خلیفہ تھا کہا دھوکہ دیتے ہم کو. تو اس لیے کہا جاتا ہے مرشدوں پر آواز اٹھانے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے, جذبات میں کبھی ایسا نہ ہو کہ دنیا بھی جائے اور آخرت بھی جائے. اب وہ ڈنڈا مار رہا ہے تو آپ نے مسکرایا فرمایا نہیں نہیں قصور تیرا نہیں ہے, وہ میری ماں نے مجھے بدعا دی تھی, تو میری ولایت بھی اب تنگ گئی ہے کیونکہ میری والدہ نے مجھے بدعا دی تھی. تو یہ ماں کا مقام دیکھیں کتنا اعلیٰ ہے. آپ نے فرمایا دیکھو مجھے مارا نہیں ابھی نہیں, میں پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں ایک بات کرتا ہوں, اس کے بعد پھر مجھے زندہ جلانا ہو مارنا ہو جو کرنا ہو کر لینا. لوگوں نے کہا چلو جب تیار ہو ٹھیک ہے. ماں کے پاس گئے, ماں نماز پڑھ رہی تھی, آپ دروازے پر رکے اور اندر نہیں آئے. ماں جب نماز سے فارغ ہوئی تو آواز دی ماں میں ہوں, تیرا کہا ٹھیک ہو گیا. ماں نے کہا کیا ہوا جو ہے, کہا تو ناراض ہو کر گئی اس دن بدعا دی تو نے کہ تو جب تک نہ مارے کسی بدکارا کا منہ نہ دیکھ لے. تو آج ایک بدکارا عورت نے وہی میرے مریدین جو میرے ہاتھ چومتے تھے آج میری عزت بازار میں نیلام ہو گئی ماں تیری نافرمانی کی وجہ سے. لیکن ماں میں تو نماز میں تھا, میں تو تیری طرف آتا لیکن مجھے خدا کا خوف تھا. ماں نے کہا جریج بدکاری تو نہیں کی تو نے, کہا نہیں ماں. کہا جا میری دعا ہے تو کامیاب رہے گا. حضرت جریج پھر سینہ تان کر آتے کہا چلو مجھے لے چلو لے چلو مجھے, کہاں ہے وہ عورت لاؤ جو یہ الزام لگاتی ہے کہ میں نے اس سے بدکاری کی ہے. صحیح بخاری شریف مسلم شریف عمدۃ القاری شرح بخاری نے اس کو مذاق کے ساتھ لکھا ہے, اگر نبی کے اختیار میں کچھ نہ ہوتا ولی کے اختیار میں کچھ نہ ہوتا تو یہ مست بن کر بے خوف ہو کر ارادے سے تو جا رہے ہیں نا, یا ایسی چلے جا رہے ہیں جیسا مرضی والے کو دورہ تھا ایسی چلے جا رہے ہیں. آپ گئے کہاں وہ عورت کہاں ہے, تو اتفاقاً بچہ پیدا ہو چکا تھا. ایک روایت میں بچہ پیدا ہو چکا تھا, ایک روایت میں کہ وہ حاملہ تھی. آپ نے اس کے گویا کی شکم کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا بول جنی اے گوشت کے لوتھوے تو کس کا بیٹا ہے. بچے نے ماں کے پیٹ سے آواز دی جریج بے قصور ہے میرا باپ چرواہا ہے. اور صحیح بخاری میں یہ ہے کہ آپ نے اس بچے کے پیٹ پہ انگلی رکھی یا منہ پہ انگلی رکھی اور فرمایا بول تیرا باپ کون, میں یا کوئی اور. تو بچے کو خدا نے گویائی دے دی اور اس نے کہا کہ جریج بے قصور ہے میرا باپ چرواہا ہے. تو یہ جو انگلی رکھ کر اس سے وضاحت مانگی یہ ایسی ہو گیا تھا, یہ ارادے سے ہوا تھا, یہ انگلی اسی ارادے سے رکھی تھی نا تاکہ یہ بولے. پھر فرمایا کہ لوگوں دیکھو یہ تو بچے نے بول دیا ٹھیک ہے. اب وہ سارے جو تھے نا چلے والے وہ بھاگنے لگے تھے, ان کو کہا کہ چلو اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ میں نے زنا اس سے کہاں کیا جو تم نے سارا شور پوری فلم تم نے بنائی میرے خلاف, تو یہ میں نے زنا اس سے کہاں کیا. تو کہا وہ فلانا پیپل کے درخت میں نیچے. اور سارے مریدین بھی شرمندہ کیا منہ اٹھا کے شیخ کو دیکھے. انہوں نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا رہتا, وہ تو میری ماں کی بدعا تھی, چلو میرے ساتھ. جب آئے اس درخت کے قریب جب پہنچے جو عورت کہہ رہی تھی کہ جناب اس درخت کے نیچے جڑے جو مجھ سے بدکاری کی ہے, اللہ اکبر خدا کے بندوں کی شان دیکھے, خدا کے محبوبوں کی شان دے. صحیح کہا گیا کہ جو خدا کا ہوا خدائی اس کی ہو گئی. حضرت جریج رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ اس درخت کے نیچے کھڑے ہوئے, اس عورت سے دعائی یہی درخت ہے کہاں, اس کی جماعت کانگریسی جتنے تم سے کہا وہ کانگریسی ہو یہ سب یہی ہے کہاں. آپ نے درخت کی شاخ کو پکڑا اور اسے ہلایا کہ بتا درخت بدکاری کس نے کی, پتا پتا کہتا تھا جریج بے گناہ ہے, جریج بے گناہ ہے, جریج بے گناہ ہے. یہ تو خدا کے ولیوں کی شان ہے, نبیوں کی شان کیا, ان کے اختیارات کیسے نہیں ہو سکتے, انہیں یہ شان و قوت کیسے عطا نہیں ہو سکتی. حضرت عیسیٰ خود مٹی کا پرندہ بناتے ہیں, خود پھونکتے ہیں وہ زندہ ہو جاتا ہے, چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں آنکھیں آ جاتی ہے, یہ خود بخود آ رہی ہے, ارادہ نہیں تھا. اللہ اکبر, تو یہ پیاروں کی شان ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت تعارف نبوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم تیرے محبوبوں کا ذکر صبح و شام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مقصد کسی کی تذلیل نہیں, کیونکہ اس وقت نبیوں کے سامنے ہمیں کوئی عزت لگتا ہی نہیں تو اس کی تذلیل کیا ہے. یہاں تو ہم جس سطح پر بیٹھے ہیں وہاں پر تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ہے. ہمارے مضامین جہاں چل رہے ہیں وہاں کسی کی حیثیت کیا ہے کہ اپنا منہ دکھائے, کیونکہ سارے دیوانے بیٹھے ہیں ان کے سامنے کچھ نہیں, ان کے سامنے صرف گنبد خضرا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے، دعا کیجیے اللہ رب العزت کائنات کے ذرے ذرے میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، یہ عہد کیجیے میرے دوست، یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، نمازی بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، لیکن فخر کریں اس چیز پر، اس نسبت پر، کیونکہ یہ نسبت مشکل کشائی کرائے گی۔ دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ مولا کریم ہمیں گھر میں، بچوں میں، محلوں میں، دکان میں، باہر جہاں جہاں ہماری دسترس ہے، اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جتنا یہ پیغام عام ہوگا کائنات کا ذرہ ذرہ میرے محبوب کی خوشبو، انبیاء کی خوشبو سے معطر ہوگا، جتنے یہ نور کی کرنیں پھیلے گی بد مذہبیت، خارجیت اور قتیل کے شیدائی جو اندھیرا پھیلا رہے ہیں وہ اندھیرا چاک ہوگا، اور گنبد خضرا کا یہ نور اور فیضان عام ہوتا رہے گا۔ مولا کریم ہمارا مقصد محض یہی ہے، اسے پورا فرما۔ دوران گفتگو اگر کوئی کوتاہی غلطیاں ہوئی ہوں تو مولا کریم معاف فرما۔ مولا کریم ہمارے بھائی دور دراز سے آتے ہیں، روزہ، روزے کے بعد افطاری، افطاری کے بعد تو اعصاب ایسے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، بندہ تھک جاتا ہے، ناتواں ہو جاتا ہے، ذوق ہو جاتا ہے، لیکن مولا کریم تراویوں کے لیے آتے ہیں، تیرے محبوبوں کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں۔ مولا کریم اپنے نفس پر ظلم کر کے اور جبر کر کے تیری محبت کو غالب کرتے ہیں، تیرے محبوب کی محبت کو غالب کرتے ہیں۔ ہر آنے والے میرے بھائی نے دل میں جو ارادہ رکھا ہے، دور سے آیا، قریب سے آیا، مولا کریم تمام کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے، دونوں جہانوں کی خوشی عطا فرما۔ مولا کریم سرکار کا صدقہ مل گیا تو عزت بھی مل گئی، مال بھی مل گیا، اولاد بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، دونوں جہان کا حسن مل گیا۔ مولا کریم تمام یہ چیزیں سرکار کی محبت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بھائی دور دراز سے آتے ہیں دعاؤں کے لیے، کہتے ہیں میں نے کہا میں تو بڑا سیاکار ہوں، اسی کا واسطہ دیتے ہیں کہ مولا کریم اس تعارف نبوت اور قصص الانبیاء کے عنوان سے جو یہ پیاری پیاری گفتگو ہو رہی ہے، یقیناً ہماری زبان تو گندی ہے لیکن مولا کریم یہ محبوبوں کا ذکر آب حیات ہے، یہ جہاں گرتا ہے تو گرد کو بھی قیامت تک کے لیے صاف کر دیتا ہے۔ مولا کریم اس آب حیات سے ہمارے قلب کو صاف کر دے، ہماری زبان کو صاف کر دے، ہمارے اعمال کو صاف کر دے، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہر میدان میں حق کو حق، سچ کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم امامہ باندھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، تو مولا کریم ہمارے دلوں کی بھی پھر حفاظت فرما کہ ہمارا دل متکبر نہ ہو جائے، ہم اپنے آپ سے نہ اڑ جائیں، مولا کریم ہم تیرے محبوب کے قدموں میں ہی رہیں۔ مولا کریم ایسی فکر عطا فرما کہ جب ہم عبادت کریں تو عاجزی ہو، انکساری ہو، کسی مسلمان کو گھٹیا سمجھنے والی گھٹیا عادت سے ہمیں بچا لیں، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے والی حقیر حرکت سے ہمیں بچا لیں۔ مولا کریم تمام حاضرین کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج اعجاز نبوت کے اس موضوع کا تتمہ ہوا۔ مولا کریم ہمارا مقصد محض تیری رضا کے لیے تھا، تیری محبوب کی رضا کے لیے تھا، اس موضوع کو مولا کریم جو بیان کیا گیا اسے دو جہان میں ہمارے لیے معاونت کا ذریعہ بنا، کامیابی کا ذریعہ بنا، ہماری اولاد کی کامیابی کا ذریعہ بنا، قیامت تک ہماری جو اولاد آ رہی ہے، مسلم مسلمات، مومن مومنات آ رہے ہیں، مولا کریم ان کی ترقی و درجات کا ذریعہ بنا۔ سروں کو جھکا لیجئے، گنبد پاک کا تصور کر لیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انگشت کریمانہ سے جو نہریں پھوٹی ہیں، کاش حضرت جابر کا تصور آ جائے، گھنگرالو داڑھی ہے آپ کے سر پر، کبھی کالا امامہ ہوتا ہے، کبھی سفید ہوتا ہے، کبھی ایسی چادر ہوتی ہے، جسم پر بہت باریک سا ایک کرتا زیب تن کیا ہوتا ہے جو آپ کا حلیہ شریف ہے، ایک موٹے ٹاٹ کی طرح کپڑے کی تہبند آپ نے رکھی ہوتی ہے، اور چہرہ آپ کا بڑا کشادہ ہے، اور آپ بات کرنے میں بہت ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں، سرکار کے بڑے چہیتے اور شفیق صحابی ہیں، یہ پیالہ اٹھا کر دربار رسالت میں پہنچے ہیں، اور وہاں پر غلاموں کا ایک منبع کثیر ہے، میرے آقا ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے میں انگشت کریمانہ کو ڈالا، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا اظہار فرما دیا۔ اس تصور پاکیزہ کو ذہن میں رکھیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ جو آپ کے دل میں نیتیں ہیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا کے واسطے اپنا نام بھولنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو بھولنے کی کوشش کیجئے، آپ کون ہیں اس کو بھولنے کی کوشش کیجئے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کی کیا اولاد ہے، اس کو للہ بھولنے کی کوشش کیجئے، اور گنبد پاک کے تصور کو قریب آنے دیجئے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ زیبائی کو قریب آنے دیجیے، میرے آقا کے پاکیزہ قدم کا تصور کیجیے، چمکتے ہوئے نورانی قدم جو ہمارے دل و دماغ پر نقش ہیں، ہماری آنکھوں پر نقش ہیں، اس کو قریب آنے دیجیے، اور امام بوسری علیہ رحمت کی زبان بولیے کہ جس زبان نے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کی اس ابر کرم کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنی روح کو اپنے جسم میں موجود رکھیے، اور دل اور زبان کو دونوں کا اچھی طرح سے دونوں کی گرفت کرتے ہوئے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے، فمبلغ العلم فی انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولا واغفر لنا شیدہا واغفر لقارئہا سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولایا آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، وصلى الله على خير خلقه سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا إمامنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيق زبان بحق لا إله إلا الله محمد رسول